لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون درود بجي محمد وعلى آله حضرت محترم حیات طیبہ اس کا حصول اس کی اہمیت اس پر آج بات کرتے ہوئے ہمارا آٹھواں دن ہے انشاءاللہ حیات طیبہ جس کو مختصراً اگر بیان کریں خلاصتاً تو آئمہ علیہ السلام کی زندگی حیات طیبہ ہے اللہم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا محمدی و آل محمد ہم کو اور آپ کو محمد و آل محمد جیسی زندگی چاہیے اور اس کے لیے آپ کے سامنے مستقل بیان ہو رہا ہے کہ جب بھی انسان کسی آرزو کو کرتا ہے کسی خواہش کو کرتا ہے تو خداوند عالم کا پیغام خداوند عالم کی سنت خداوند عالم کی روش یہ ہے کہ انسان کو اس کی خواہش تک پہنچنے کے لیے کسی راستے کو طے کرنا پڑتا ہے جیسے مثالوں میں آپ کے سامنے بیان ہو چکا کہ خداوند عالم انسانوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے انسان سے خداوند عالم بے پناہ محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود کاموں کو انجام دینے کے لیے انسان نے خود سے کچھ کاموں کو آگے بڑھ کے انجام دینا ہوتا ہے جیسے مثال بیان کی کہ دسترخوان موجود ہو خداوند عالم اپنی رحمت سے اپنی برکت سے اپنی محبت سے غذا فراہم کر دے گا لیکن غذا کو منہ تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنے ہاتھ کا استعمال کرنا پڑے گا جب تک انسان اپنے ہاتھ کو استعمال نہیں کرے گا غذا اس کے منہ تک نہیں پہنچے گی انسان کبھی بھی غذا نہیں کھا پائے گا اسی طرح بیان کیا کہ حتیٰ کہ خداوند عالم نے اپنے انبیاء میں بھی جب انہوں نے کہا کہ پروردگار ہم بیمار ہیں تو انہیں ہمیں شفا عطا نہیں کی جناب موسیٰ کا قصہ بیان کیا تھا تو خداوند عالم نے کہا تھا کہ موسیٰ جو دوا تجویز کی جاتی ہے اس کو استعمال کیجئے تاکہ آپ کو شفا ملے کیونکہ حکمتوں کو میں نے ہی رکھا ہے پودوں کے اندر خاصیت میں نے ہی رکھی ہے اس طرح سے توکل نہیں ہے توکل یہ ہے کہ پہلے اپنے حصے کا کام کیا جائے اس کے بعد خدا پر بھروسہ کیا جائے لہذا خداوند عالم نے راستہ قرار دیا حیات طیبہ جو آئمہ علیہ السلام کی حیات ہے اس تک پہنچنے کا بھی راستہ موجود ہے اسی لیے خدا نے کہا کہ تمہارے لیے رسول اور آل رسول اسوہ ہیں عملی نمونہ ہیں اور اس کے باب میں ہم نے جب گفتگو کی تو پھر ان چیزوں کو جاننا چاہا کہ محمد و آل محمد کی زندگی میں جو حیات کے محور تھے جو حیات جس کے تحت انہوں نے اپنی زندگی گزاری کہ جس پر ہم ان کی حیات کو زندگی کو حیات طیبہ سمجھتے ہیں وہ کیا ہیں ان میں پہلی چیز خالق کے ساتھ رابطہ تھا اور اس رابطے میں ان کی خداوند عالم سے محبت تھی کہ اہل بیت علیہ السلام آئمہ علیہ السلام خداوند عالم سے کس قدر محبت کرتے تھے اور اسی کے ذیل میں یہ بات بھی بیان ہوئی قرآن کی آیات کے ذریعے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ اور مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو تمام محبتوں پر خدا کی محبت کو ترجیح اور فوقیت دیا کرتا ہے. دوسری محبتیں ہوتی ہیں مگر ان کے ساتھ ساتھ جب دو محبتوں کے درمیان آ کر پھنستا ہے, معاملہ اٹکتا ہے دو محبتوں کے درمیان, تو دیکھتا ہے کہ خدا کی محبت اور رضا کا تقاضا کیا ہے, اس پر عمل کرتا ہے. اگلے مرحلے میں آپ کے سامنے جو کل بیان کیا کہ اہل بیت کی زندگی میں اور کس چیز کو محور قرار دیا جا سکتا ہے, جب انسان کا خالق کے ساتھ رابطہ بیان ہو چکا, محبت کا رابطہ, اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ عبادت اور اطاعت کا آتا ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں جو محبت خدا کے بعد جو چیز سب سے زیادہ آشکار ہے وہ خداوند عالم کی عبادت ہے. خداوند عالم کی بارگاہ ہمیں عبادت کو انجام دینا, خداوند عالم کی بارگاہ ہمیں آنا, چاہے عبادت انفرادی طور پر ہو, چاہے عبادت اجتماعی اثرات رکھتی ہو, چاہے عبادت لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بن رہی ہو, بہت ساری اس کے بارے میں تھوڑی سی کل گفتگو بیان ہو پائی تھی. ظاہر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی کہ پوری باتوں کو بیان کیا جا سکے, لیکن ہم نے کل جس چیز کو بیان کیا وہ انفرادی عبادت ہی تھی تقریباً, کہ انفرادی عبادت یعنی جس کو خدا نے ہر انسان سے طلب کیا ہے وہ کیا چیز ہے. مشراب سے پانچ وقت کی نمازوں کو طلب کیا, ماہ رمضان کے روزوں کو طلب کیا, اگر مال کے اندر خدا اضافہ عطا کر دے مال, اس کا 20% حصہ بعنوان خمس طلب کیا, زکوٰۃ کی اپنے موارد کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ایک حصہ خدا نے طلب کیا, امر بالمعروف نہیں عن المنکر, جہاد, تولا, تبرع, یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کو خدا مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے. لہذا ان عبادت کے اندر جن چیزوں کو مورد نظر ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے کہ عبادت فقط خدا کی خاطر ہو, جس میں آپ کے سامنے کل بیان کیا کہ عبادت کو ضائع کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ریاکاری ہوتی ہے. عبادت میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ خلوص ہے اور اس کے ساتھ خشوع ہے. یہ ہماری اب تک کی بحث کا خلاصہ. آج جس چیز کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ ائمہ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر خدا کی محبت, اس کے بعد اطاعت اور عبادت, خدا کے بعد جو چیز محوریت رکھتی ہے اور جو بہت ہی آشکار ہو کے نظر آتی ہے وہ کیا چیز ہے, کہ اب اس کا تعلق لوگوں سے ہے. اب اس کا تعلق لوگوں سے, انسان کا خدا سے رابطہ, اس کی رابطے میں محبت اور اطاعت کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے. خدا نے ہمیں اور آپ کو خلق اس طرح سے کیا ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے. کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان حقیر نہیں ہوتا, کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان. یہ ہمارے یہاں کچھ اس طرح کے سوشل فینومیناز بن گئے ہیں کہ ہم بعض لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں. کوئی شعبہ اپنے اندر حقیر نہیں ہے, وہ ایک کام ہے, کسی وجہ سے کوئی شخص وہ کام کر رہا ہے. مثال کے طور پر یہ جو خاکروب ہوتے ہیں جن کو ہم سویپرز کہتے ہیں, یہ روڈ پہ آ کے جھاڑو لگاتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کوئی شخص بھی اس کام کو کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو, شہر کا کیا حال ہوگا, آپ کا میرا گلی میں باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا. یہ ایک شخص ہے بظاہر حقیر نظر آ رہا ہے, لوگ اس کو بظاہر حقیر سمجھ رہے ہیں, لیکن یہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑی فیسلٹی کو پرووائڈ کرتا ہے, اپنی اسی جھاڑو لگانے کے ذریعے سے, اپنے اسی کام کرنے کے ذریعے سے, کہ اگر یہ خدمت انجام نہ دے تو شاید ہماری زندگی مشکل میں پڑ جائے. اتنا کوڑا کرکٹ ہے ہوا میں اڑنا شروع ہو جائے, ہمارا سانس لینا مشکل ہو جائے. اسی طرح جو معمولی اور حقیر شعبہ نظر آتا ہے, مثال کے طور پہ کوبلر ہے, موچی ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے یہاں ان چیزوں کی, ہمارے یہاں اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ جوتا بنانے والا کوئی نہ ہو, کیسے چلیں گے میں اور آپ. جوتا بنانے والا نہ ہو, جوتا نہ بنے, کون سا انسان پھر باہر نکل کے سفر طے کر سکتا ہے. جوتا چاہیے, جوتے کے بغیر انسان قدم نہیں اٹھا سکتا. یہ صنعت ہے, یہ ایک حرفہ ہے, یہ ایک ہنر ہے. اسی لیے خداوند عالم نے جو دین ہم کو پہنچایا, اس دین کے اندر ہر ہنر مند کی خداوند عالم نے تعریف کی ہے. خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ کسی کو اس کے شعبے کی وجہ سے حقیر مت سمجھو, کسی کو اس کے پیشے کی وجہ سے حقیر مت سمجھو. تمہیں کیا معلوم کس کا خدا کے نزدیک کیا مقام ہے. واقعات بیان کرتے ہیں کہ نجف کے اندر ایک مرتبہ علماء کے درمیان ایک بحث ہوئی کہ فلاں موچی جو ہے وہ اس قدر مقام رکھتا ہے کہ خداوند عالم نے اس کو تیل ارض کی صفات اور خصوصیات عطا کی ہیں. تیل ارض کیا چیز ہے؟ تیل ارض جو امام زمانہ کے 313 اصحاب کی خصوصیت ہے, جو 313 خاص اصحاب امام ہیں, ان کے بعد جو عام لشکر ہے اس کی بھی خصوصیات ہیں, لیکن 313 کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کے پاس تیل ارض ہوگا. تائل عرض کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ تائل عرض کا مطلب ہے زمین کا لپٹ جانا. کوئی شخص کسی جگہ پہنچنے کا ارادہ کرے, قدم نکالے, اس جگہ پہنچ جائے, اس کو تائل عرض کہا جاتا ہے. یعنی آپ ادھر ارادہ کریں کہ مجھے یہاں سے مثال کے طور پہ مدینہ جانا ہے, کربلا جانا ہے, آپ باہر نکلے, آپ کا اگلا قدم کربلا میں ہو, اس کو تائل عرض کہا جاتا ہے. ایسے افراد رہے ہیں موجود, اور شاید آج بھی ہوں, ہم اور آپ شاید نہ جانتے ہوں, کہ جن کے پاس یہ خصوصیت موجود ہے. البتہ یہ بھی بیان کر دوں کہ عرفا بیان کرتے ہیں کہ تیل عرض سیر و سلوک کی وادی میں, جو لوگ خدا کی خاطر قدم اٹھاتے ہیں, اللہ کی راہ میں سلوک کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں چیزوں کو حاصل کرتے ہیں, سیر و سلوک کی وادی میں جو ابتدائی نعمتیں خدا دیتا ہے ان میں سے ایک تیل عرض کی نعمت ہے. ابتدائی نعمتیں ہیں, بنیادی نعمتیں ہیں, یہ بنیادی ہیں. اس کے بعد کیا مقامات ہیں سیر و سلوک کرنے والوں کو, خدا ہی جانتا ہے. یہ وہ وادی ہے جس میں جانا پڑے گا, جائے بغیر اس کا بیان ممکن ہی نہیں ہے, چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے اس وادی میں جانا پڑے گا. تیل عرض بنیادی خصوصیت ہے. امام زمانہ کے سپاہیوں کی بنیادی خصوصیت یہ ہوگی کہ تیل عرض, ادھر امام آئیں گے, آواز دیں گے, انا بقیت اللہ, ادھر یہ 313 افراد پوری دنیا سے اب جہاں کہیں بھی ہوں گے امام کے پاس بغیر کسی وسیلے اور سواری کے پہنچ جائیں گے. ان کا نفس اتنا ترقی کر چکا ہوگا, سوچیے گا, خدا مجھے اور آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل کرے انشاءاللہ. اس جگہ تک پہنچنے کے لیے موقع فراہم کیا ہے خدا نے مجھے آپ کو. خوب, ایک موچی کے بارے میں مشہور تھا نجف کے اندر کی تیل عرض کا مالک ہے. ایک مرتبہ قائس کو آزماتے ہیں, آزمانے کے بعد ایک عالم دین اس کے پاس آئے اور اس کو لا کر ایک خط دیا, اور خط دینے کے بعد اس سے کہا کہ یہ خط ہے, جب کبھی بھی کوئی مشہد جا رہا ہو, مشہد دوسرا ملک ہے, نجف دوسرے ملک کے اندر ہے, عراق کے اندر نجف ہے اور مشہد جو ہے وہ ایران کے اندر ہے, کہا کہ یہ مشہد میں پہنچانا ہے, فلاں شخص کے پاس پہنچانا ہے, اگر تمہارے پاس سے کوئی جا رہا ہو کچھ کرنا, یہ خط پہنچ جائے. یہاں انہوں نے اپنے پاس یہ خط کی تاریخ نوٹ کی اور خط کے اندر یہ لکھا جس شخص کو خط لکھا تھا کہ جیسے ہی خط تم تک پہنچے تم اس کو اسی وقت کھول کے پڑھ کے یہ اس کی تاریخ نوٹ کر لینا اور وقت نوٹ کر لینا کہ یہ خط تمہارے پاس کس دن کتنے بجے پہنچا ہے. اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ جان سکیں کہ اس شخص کے پاس تیل عرض ہے یا نہیں. موچی نے وہ خط لے لیا, لینے کے بعد اپنے پاس رکھ لیا, کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ پہنچ جائے گا. اس کے بعد اسی طرح ہوا, یہ موچی جو تھا, ایک نماز کا وقت آیا, ظاہر نماز عصر یا نماز مغرب کا وقت, اس شخص نے فاصلہ طے کیا اور اس خط کو اسی وقت لے جا کر اس شخص تک پہنچا دیا. اس نے بھی خط کو پڑھا, پڑھتے ہی اس نے وقت, دن اور وقت کو نوٹ کر لیا. جب آپس میں ان علماء کا ملنا ہوا, نجف والے عالم کا اس مشہد والے عالم سے یا شخص سے ملنا ہوا, انہوں نے کہا تمہارا خط مجھے ملا تھا. اس نے کہا کب ملا تھا؟ دونوں نے جب تاریخ نکال کر اور وقت نکال کر چیک کیا تو دونوں کی تاریخ اور وقت ایک جیسا تھا. یہ خصوصیت ایک موچی کے پاس تھی, اسی لیے کہا گیا کہ کسی کو اس کے پیشے کی وجہ سے حقیر مت سمجھو. اسی لیے خداوند عالم نے ایک معیار دیا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے درمیان صاحب مرتبت, صاحب منزلت وہ ہے کہ جس کا تقوی زیادہ ہے. جو خداوند عالم کی بارگاہ میں متقی ہے وہ صاحب مرتبہ ہے, صاحب منزلت ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. بس عزیزوں, خدا جانتا ہے کس کی کیا درجات ہیں, لہٰذا ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے, انسانوں کا تعلق ہے, وہ سوشل انٹریکشنز کے ذریعے سے ہے. ہم اور آپ اس تعلقات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. ہر شعبے کی اہمیت ہے, ہر شعبہ اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے. ہاں, جس طرح خداوند عالم نے انبیاء میں فضیلتیں رکھی ہیں, خدا نے قرآن میں کہا کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی ہے. 124,000 انبیاء میں سے 313 رسول ہیں, 313 کے اندر سے 5 اولوالعزم ہیں, فضیلتیں ہیں انبیاء کی. اسی طرح بعض شعبوں کی فضیلت دوسرے شعبوں پر ہے, اس سے بھی کوئی انکار نہیں. مثلا علماء کی فضیلت تمام شعبوں پر ہے, حتیٰ ایک عالم کی فضیلت کو کہا گیا کہ ایک عالم کی اگر حق میں اس کی بات ہو تو, عالم اس کو کہا جاتا ہے جو حق میں بیان کرے, اگر ایک عالم حق کو لکھے, حق کو بیان کرے, حق کا ابلاغ کرے, تو کہا گیا کہ عالم کے قلم سے نکلنے والی روشنائی شہدا کے خون سے زیادہ افضلیت رکھتی ہے. شہید جو راہ خدا میں مارا جاتا ہے, اپنی جان دیتا ہے, اپنا خون دیتا ہے, اس کے خون کی برکت ہے، عظمت ہے، شہید خدا کی بارگاہ میں صاحب شفاعت ہوتا ہے، شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مگر یہاں پہ رک جائیے تھوڑی دیر کے لیے، کون سے گناہ؟ وہ گناہ جو خدا اور اس شخص کے درمیان ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں حق اللہ۔ خدا اپنا حق معاف کرتا ہے، حق الناس ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو خدا وند عالم حتی شہدا کے باب کے اندر بھی آ کر اپنی جانب سے معاف نہیں کرتا۔ اس واقعے کو آیت اللہ باوتینی نے سنایا تھا، آپ بھی اس کو سن لیجئے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے ایک جنگ میں شرکت کی اور ان کے ساتھ کچھ افراد شہید ہوئے، اور جب شہید ہوئے تو رسول اللہ مدینہ تشریف لائے۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ نے ایک نوجوان کے گھر والوں کو بلایا جو شہید ہو چکا تھا، تدفین ہو چکی تھی۔ بلانے کے بعد کہا کہ تمہارے اس شہید کے ذمے فلاں شخص کا ایک قرضہ ہے، جلدی جاؤ اس قرض کو ادا کرو۔ وہ لوگ آئے، رسول اللہ کی بات کو مانا اور جانے کے بعد اس شخص کا قرضہ ادا کر کے آئے۔ کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ چلا، ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ جب ارواح شہداء کے ساتھ تمہارے اس شہید کی روح کو جنت کی طرف لے جایا گیا تو جنت کے دروازے پر اس کی روح کو روک دیا گیا کہ تمہاری گردن پر کسی کا حق ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ شہید کے ساتھ ہوا، یہ رسول اللہ نے واقعہ بتایا۔ یعنی حق الناس اگر کسی کی گردن پر ہے، اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آنے والے یا اپنے ساتھ چلنے والے افراد میں سے ان افراد کو واپس پلٹا دیا تھا کہ جن کی گردن پر کسی دوسرے انسان کا حق تھا۔ امام نے چلتے ہوئے پوچھا تھا تم میں سے کس کس کے اوپر کسی کا حق ہے، کسی کا دین ہے، کسی کا قرض ہے، کسی کی کوئی چیز ادا کرنی ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہاں مولا ہمارے پر قرض ہیں، ہم مقروض ہیں، ہمیں دوسروں کا حق ادا کرنا ہے۔ امام نے کہا تم میرے ساتھ کربلا نہیں آ سکتے، تم یہیں سے پلٹ جاؤ۔ امام حسین نے واپس پلٹا دیا تھا۔ لہذا خداوند عالم شہید کے حق کو بھی جانتا ہے، لیکن اس کے بعد چونکہ اس شہید کے اوپر کسی کا حق تھا، خداوند عالم نے معاف نہیں کیا۔ بس شہداء کے خون سے افضل ہے ایک عالم کے قلم سے نکلنے والی سیاہی۔ خداوند عالم نے درجات دیے ہیں، اسی طرح شعبوں کے اندر درجات ہیں، عالم کا درجہ، عابد کا درجہ، تمام درجات ہیں۔ عزیزوں، آئمہ علیہ السلام کی زندگی میں عبادت، خدا کی محبت اور عبادت کے بعد جس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور جو آپ کو ہر امام کی زندگی میں نظر آئے گی، وہ انسانوں کی خدمت ہے، وہ لوگوں کی مدد ہے، وہ لوگوں کے لیے کاموں کو انجام دینا ہے۔ آپ امام علی علیہ السلام سے شروع کیجئے۔ اور جن آئمہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، یعنی جن آئمہ کو لوگوں کے سامنے کام کرنے کا موقع ملا، یعنی جن آئمہ کو محصور اور مقید نہیں کیا گیا، آپ ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ کم و بیش ہر امام کی زندگی کا ایک شیوا تھا۔ کیا تھا؟ رات کی تاریکی ہوتی تھی، یہ امام اپنے کندھے پر اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر بوریاں چلتے تھے، غریبوں کے محلے میں جاتے تھے، غریبوں کے سرحانے یہ روٹیاں، یہ سامان ضرورت رکھتے ہوئے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ آئمہ علیہ السلام کفالت کیا کرتے تھے، چوتھے امام 100 گھرانوں کے کفیل تھے، 100 گھرانوں کی کفالت امام کے ذمے تھی۔ کفالت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کے ہر خرچے کو امام پورا کیا کرتے تھے، 100 گھرانوں کے کفیل تھے امام۔ یہ ایک امام سے مخصوص نہیں ہے، خدمت ناس، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، یہ اتنا بڑا درجہ ہے کہ آپ کے سامنے بیان کروں، جن لوگوں نے ایران میں زیارت کی ہے، وہاں ایک بہت عظیم الشان شخصیت جناب عبدالعظیم کی ہے، جن کو جناب عبدالعظیم حسنی کہا جاتا ہے، امام حسن مجتبی کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ 2 اماموں کے دوران زندگی میں موجود تھے، ظاہراً 9ویں اور 10ویں امام، اور اس کے بعد 10ویں امام سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ ان کی جن لوگوں نے زیارت کی، وہاں دیکھا ہے کہ زیارت گاہ پر ایک ٹکڑا لکھا ہوا ہے، ایک حدیث لکھی ہوئی ہے ظاہراً 10ویں امام کی، اور حدیث یہ بتاتی ہے کہ من زار عبدالعظیم فی الرئی، جس نے عبدالعظیم کی رئی میں زیارت کی، کمن زار الحسین فی کربلا، گویا اس نے حسین کی کربلا میں زیارت کی۔ یہ مقام ہے جناب عبدالعظیم کا کہ ان کی زیارت رئی میں قرار پاتی ہے جیسے امام حسین کی زیارت کربلا کے اندر۔ انہی عبدالعظیم حسنی کو ایک عارف بزرگوار نے خواب میں دیکھا یا مکاشفہ ہوا، اس کے بعد ان سے پوچھا کہ خدا وند عالم نے آپ کو یہ جو مقام عطا کیا ہے کہ آپ کی زیارت کو امام حسین کی زیارت کے برابر قرار دیا ہے، تو کیا سبب ہے کہ آپ کی زیارت کو خدا نے امام حسین کی زیارت کے برابر قرار دیا؟ عبدالعظیم نے جواب دیا کہ خداوند عالم نے یہ مقام مجھے عطا کیا ہے، یہ مقام اس لیے عطا کیا ہے کہ میں خدمت الناس میں لگا رہتا تھا، میں لوگوں کا مددگار تھا، میں لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ عزیزوں اتنا بڑا مقام ہے، جناب عبدالعظیم نے خود بیان کیا، امام تمام آئمہ کی زندگی توحید کے بعد، یعنی جو خدا سے رابطہ ہے، خدا کی عبادت اور اطاعت ہے، اس کے بعد لوگوں کے درمیان ہے امام، اس کے بعد آئمہ لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ امام المتقین امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ذات ہے، لیکن انہی امام علی علیہ السلام کی زندگی میں آ کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ امام علی کتنے کام ہیں جو ویلفیئر کے ہیں، جو انجام دیتے ہیں، خدمت خلق کے کتنے کام ہیں جو امام انجام دیتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں علی اور خدا ہیں، البتہ یہ جو امام علی کام انجام دے رہے ہیں، ویلفیئر کے کام ہیں، کنواں کھود رہے ہیں، باغ لگا رہے ہیں، بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، کیا اس میں خدا نہیں ہے؟ یہ بھی خدائی کی تو خاطر انجام دے رہے ہیں۔ علی وہ ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی بغیر خدا کے تصور نہیں کیا جا سکتا، علی مرتضیٰ کا، کہ جن کی اخلاص بھری ضربت کو کہا جائے کہ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی مرتضیٰ کی خندق میں ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ ایک ضربت یعنی ایک تلوار کا اوپر اٹھنا اور نیچے آنا، ثقلین کی عبادت، ثقلین میں کم سے کم جن اور انس آتے ہیں، انسان اور جنات، ان تمام کی عبادت سے افضل، یعنی ایک طرف تمام انسان اور جنات سجدے میں پڑے رہے ہیں، اس کی افضلیت، اس کا مقام، اور ایک طرف علی کا تلوار کا اٹھنا اور زمین پر آنا، برابر نہیں ہے، افضل ہے۔ کس وجہ سے؟ چونکہ علی فقط خدا کی خاطر کرتے ہیں، تلوار چلی فقط خدا کی خاطر، نماز شب کے لیے کھڑے ہوئے فقط خدا کی خاطر، بیوہ کی مدد کی فقط خدا کی خاطر، کبھی نہیں سوئے، شب ہجرت رسول کے بستر پر سوئے خدا کی خاطر۔ لہذا علی مرتضیٰ کا ہر کام خدا کی خاطر ہے۔ امام علی علیہ السلام تمام آئمہ علیہ السلام کی زندگی میں، عزیزوں آپ آ کے ملاحظہ کریں گے، آپ کو نظر آئے گا ہر امام زمانے میں لوگوں کا مددگار ہے۔ اب یہ مدد مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے، مدد فقط مال سے نہیں ہوتی، فقط پیسے سے نہیں ہوتی۔ کہا گیا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے، یعنی ایک مومن آپ کے سامنے پریشانی کے عالم میں آیا، آپ اس کو دیکھ کے مسکرائیں، اس کو آپ کو دیکھ کر اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، یہ ایک مومن کی مدد ہے۔ بعض اوقات کسی کی بات کو سن لینا اس کے بوجھ کو کم کر دینا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کو تھوڑا سا وقت دے دینا، کسی کے پاس بیٹھ جانا اس کی مدد ہوا کرتا ہے۔ مدد کا لازمی معنی یہ نہیں کہ انسان مالی مدد کرے، کہ مالی مدد کی جائے تو اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ خب آئمہ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں خداوند عالم سے تعلق، محبت، اور اس محبت کے بعد اطاعت اور عبادت کے نتیجے کے بعد جو چیز ہے وہ لوگوں کی مدد ہے، ہر امام کی زندگی میں آپ کو مجھے نظر آئے گا۔ اس لوگوں کی مدد کا مرحلہ اور اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کے بارے میں چند روایات۔ رسول اللہ نے ایک روایت کو نقل کیا، درود بھیجے محمد والے محمد، امام نے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ راس العقل بعد الدین التودد الی الناس واصطناع المعروف الی بر الی کل بر وفاجر۔ بہت تھوڑی سخت ہے یہ حدیث۔ رسول اللہ نے بیان کیا، کہا کہ دین کے بعد جو سب سے زیادہ عقل مندی کا کام ہے جو کیا جاتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ مودت اور محبت کا اظہار ہے۔ یعنی ایک شخص ہے، اس کا اپنا دین ہے، میرا دین کیا ہے؟ نماز، روزہ، جو دین سے مراد خدا سے ڈائریکٹ تعلق جو انسان کا ہے، یعنی خالق اور مخلوق کا رابطہ۔ میرے ذمے جو خدا کی جانب سے فرائض ہیں، نماز ہے، جو فرائض میرے اوپر واجب ہیں بعنوان ایک شخصیت کے، ایک شخص کے، ان کو انجام دینے کے بعد رسول اللہ کہتے ہیں پھر سب سے زیادہ عقل مندانہ کام کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ مدارا کرنا، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، لوگوں کے لیے کاموں کو انجام دینا، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا۔ اب اس میں رسول اللہ نے کیا کہا؟ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، چاہے جن کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہو وہ مومن ہو یا مومن نہ ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں نیکی کرتے ہوئے افضلیت ضرور ہے مومنوں کی، اس کے بارے میں بھی روایات ہیں، لیکن ضرورت مند اگر گناہگار بھی ہو، اگر ضرورت مند ہو تو اسلام کہتا ہے اس کی مدد کرو۔ یعنی میں نے بیان کیا کہ اگر فرض کیجئے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی نماز پڑھنے کے دوران ایک شخص ڈوب رہا ہے اور آپ کو پتہ چل جائے یہ وہ شخص ہے جو خدا کو نہیں مانتا، کہ آپ کیا کریں گے, اس کی مدد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کے اوپر فرض ہے اس کی مدد کریں. وہ خدا کو نہیں مانتا, یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. اس کے اور خدا کے معاملے میں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں. ہاں اصلاح کے قابل ہے, میں اصلاح کروں, امر المعروف کے چیپٹر میں امر المعروف کروں گا, لیکن اس وقت اس کی جان جا رہی ہے. ایک شخص فاقوں سے مر رہا ہے, میرا ہمسایہ ہو, میرا پڑوسی ہو, فاقے سے مر رہا ہو, اسلام کیا کہتا ہے؟ چاہے بے دین ہے, بے دین ہونے کے باوجود اس کو غذا کی ضرورت ہے, میں اس کی مدد کر سکتا ہوں, مجھے کہا گیا اس کی مدد کرو. چوتھے امام نے ارشاد فرمایا دعائے مکارم الاخلاق کے اندر جو صحیفہ سجادیہ میں ہے, ظاہراً 20واں اس کا نمبر ہے, اس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھ کو ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جن کے ہاتھ لوگوں کی مدد کے لیے مستقل جاری رہتے ہیں, جن کے ہاتھ لوگوں کی مدد کے لیے جاری رہتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, مجھے ان ہاتھوں میں سے قرار دے. امام نے یہاں پہ لناسے کا لفظ استعمال کیا ہے, خدایا مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کے ہاتھ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, للناس, لوگوں کی مدد کے لیے مستقل جاری رہتے ہیں. اور اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا فلا تمحقہ بالمن, اور میرے اس کام کو احسان جتانے کے ذریعے سے ضائع بھی مت ہونے دینا. میں کام تو کرنے پہ تیار ہوں, لوگوں کی مدد کرنے پہ تیار ہوں, لیکن خدایا میرے اس کام کو احسان جتا کر ضائع مت کرنے دینا مجھے, یعنی مجھے سنبھال کے رکھنا, میں یہ کام انجام دوں لوگوں کی خاطر. عزیز, ایک شخص ایک مرتبہ صحرا میں ظاہراً تھوڑا کچھ فاصلے پر مدد کے لیے پکار رہا تھا, چھٹے امام اپنے اصحاب کے ساتھ موجود تھے, امام نے لوگوں کو بھیجا جاؤ اس کی مدد کرو, دیکھو کیا مانگ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے. اصحاب گئے, واپس آئے, امام نے پوچھا کیا تھا؟ کہا مولا پانی مانگ رہا تھا, ایک یہودی تھا. امام نے کہا پھر؟ کہا ہم نے اس کو پانی نہیں دیا. امام غضبناک ہوئے, کہا تم نے اس کو پانی نہیں دیا؟ کہا مولا یہودی تھا, یعنی ہمارے دین کا ماننے والا نہیں تھا. امام نے کہا کہ میں نے تمہیں اس کا عقیدہ پوچھنے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا, میں نے تمہیں اس کی مدد کے لیے بھیجا تھا. وہ ایک انسان ہے, اس کو اس صحرا میں پانی کی ضرورت تھی, اس نے مدد طلب کی, تمہارے پاس پانی تھا, تم نے مدد کیوں نہیں کی اس کی؟ امام نے غضب فرمایا. توجہ کیجئے گا, یہ آئمہ کی حیات طیبہ کے اصول بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ حیات طیبہ ہے کہ انسان آئمہ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کا مددگار بنے, لوگوں کی رہنمائی کرنے والا بنے. چھٹے امام نے بیان کیا کہ چوتھے امام نے کہا کہ خدایا لوگوں کے لیے مددگار بنا, میرے ہاتھوں کو لوگوں کی خدمت کے لیے جاری کر دے, لیکن اس خدمت کو احسان کے ذریعے سے ضائع ہونے سے بچا لینا. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. ایک دو روایتیں آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ اس مدد کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا رفاع ظاہراً کہتے ہیں کہ امام کے صحابی تھے, ان کو امام نے ایک مرتبہ مخاطب کیا اور کہا کہ اے رفاع, جو شخص بھی ایک مومن کے جب وہ اس کے پاس آئے, یا اس کو اس طرح سے پڑھوں کہ وہ شخص مومن نہیں ہے, اللہ پر ایمان نہیں رکھتا, رسول پر ایمان نہیں رکھتا, علی مرتضیٰ پر ایمان نہیں رکھتا, کون؟ کہ جس کے پاس کوئی اس کا برادر مومن آئے, اس کے سامنے اپنی کوئی حاجت پیش کرے اور یہ اس سے مسکرا کے نہ ملے. توجہ کیجیے گا, پہلا نقطہ, مسکرا کے نہ ملے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کوئی آیا, آپ کو معلوم ہے یہ کوئی نہ کوئی حاجت لے کے آیا ہوگا, یہ کوئی نہ کوئی مشکل لے کر آیا ہوگا, اب مدد تو کرنی ہے لیکن پہلے چہرے پہ تھوڑا سا آثار ایسے آئیں کہ سامنے والے کو تھوڑا سا شرمندگی ہو, اس کو احساس دلا دیں اپنے ذریعے سے کہ بھائی تم بھی جب دل چاہتا ہے اٹھ کے آ جاتے ہو. یہاں پہ ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا, اس کو بھی روایات میں بیان کیا گیا کہ جو لوگ پیشہ ور گدا ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی. پیشہ ور گدا کا کیا مطلب ہے؟ جس کا کام ہی گدائی کرنا ہے, پیشہ ور ہے, ہاتھ دیے اللہ نے, عقل دی اللہ نے, طاقت دی اللہ نے, موقع دیا اللہ نے, کسی چیز کو استعمال نہیں کر رہا, پیشہ ور گداگر بنا ہوا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, خدا کہتے ہیں نہیں اس کی مدد نہ کرو. یہ بھی روایات ہیں, اس کو عادی گداگر نہ بناؤ, یہاں پر منع ہے, لیکن وہاں پر مدد کرنی چاہیے کہ جہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, مگر اس کے امکانات اس کے اخراجات سے کم ہیں, اس کی درآمد اس کے اخراجات سے کم ہے. اللہ نے اس کو مثال کے طور پہ چار بیٹیاں دی ہیں, اس کو ظاہر ہے بچیوں کے جہیز کا انتظام کرنا ہے, اس کو بچیوں کو تعلیم دینا ہے, اس کے وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں, محنت کرتا ہے, صبح اٹھتا ہے, جاب پر جاتا ہے, شام ہوتی ہے واپس آتا ہے, ڈبل جاب بھی کر رہا ہے, مگر اس کے امکانات سے زیادہ اس کے اخراجات ہیں, گھر بھی کرائے پر ہے. خدا کہتا ہے یہاں آگے بڑھو, یہاں مدد کرو، اور اس سے پہلے کہ وہ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کے ہاتھ پھیلانے سے پہلے اس کے دروازے پر پہنچ جاؤ۔ آئمہ کی مدد کا جو طریقہ کار تھا عزیزوں، آئمہ علیہ السلام کی مدد کا طریقہ بھی یہی تھا۔ آئمہ علیہ السلام، اس کو محسن قیادی صاحب نے بیان کیا کہ قرآن کی آیت یہ ہے کہ فقیروں کے پاس جا کر مدد کرو، فقیروں کے اپنے پاس آنے کے منتظر نہ بیٹھو۔ آئمہ علیہ السلام بھی بوریوں کو لے کر نکلتے تھے، جو میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آئمہ علیہ السلام بوریوں کو رکھ کر گھر میں نہیں بیٹھا کرتے تھے کہ جب دق الباب ہوگا، دروازہ کوئی کھٹکھٹائے گا، ہاتھ پھیلائے گا تو مدد کر دیں گے۔ آئمہ پہچان کرتے تھے، آئمہ علیہ السلام کے ایسے افراد تھے جو جا کر لوگوں کے بارے میں چھان بین کرتے تھے، آ کر مولا کو بتاتے تھے کہ مولا فلاں علاقے میں لوگ غریب ہیں، مولا فلاں علاقے میں لوگ ضرورت مند ہیں، فلاں فلاں گھر میں ضرورت مند لوگ رہتے ہیں۔ اور آئمہ علیہ السلام خود جاتے تھے۔ توجہ کیجیے گا، حیات طیبہ کا اصول بتا رہا ہوں۔ امام اپنے چاہتے تو اپنے اصحاب کے ذریعے سے مدد کروا سکتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ اور متعدد مرتبہ کے واقعات ہیں کہ چوتھے امام نکلے رات کی تاریکی میں، پیچھے پیچھے ایک صحابی۔ امام نے پوچھا کیوں آ رہے ہو اس وقت؟ کہا مولا رات کا یہ پہر ہے، آپ اس وقت نکل رہے ہیں، مجھے آپ کی نسبت خطرہ ہے، چونکہ امام کے ساتھ کربلا کا حادثہ گزر چکا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ چلو ساتھ چلو۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ امام کے ہاتھ میں ایک بوری ہے۔ امام سے کہتا ہے مولا یہ کیا ہلا ہے، مجھے پکڑا دیجئے، میں اس کو پکڑ لوں۔ امام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میرا زاد راہ ہے، اپنے زاد راہ کو جو قیامت میں انسان کے کام آئے گا، انسان کو خود اٹھا کے چلنا چاہیے۔ امام یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میں غریبوں کی مدد کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، دیکھنے کا اینگل تبدیل کرتے ہیں آئمہ، دیکھنے کا انداز تبدیل کر دیتے ہیں۔ امام اس کو کہہ سکتے تھے یہ غریبوں اور فقیروں کے لیے روٹیاں لے جا رہا ہوں، اس جملے کے اندر کیا چیز ہوتی؟ اس جملے کے اندر احسان کا پہلو آ جاتا۔ امام احسان کا پہلو اس صحابی کے سامنے بھی بیان نہیں کر رہے، امام کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ضرورت کی چیز ہے، مولا آپ فقیروں کی ضرورت پوری کرنے جا رہے ہیں۔ مگر مولا کہہ رہے ہیں اس کو دوسرے اینگل سے دیکھو، یہ فقیروں کی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ میری قیامت کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ زادرا انسان کو چاہیے، جو سفر پہ جاتا ہے اس کو زیادہ رہ چاہیے۔ مولا بتا رہے ہیں کہ میرے لیے بھی ایک سفر موجود ہے، جس کو امام علی کہا کرتے تھے، آہ من قلت الزاد، کتنا قلیل توشہ راہ ہے اور طویل سفر ہے۔ امام علی جیسا امام عزیزوں کہا کرتا تھا یہ جملے۔ امام سجاد بھی یہ کہتے ہیں کہ میرا زیادہ راہ ہے، اپنے زیادہ راہ کو انسان خود اٹھا کے چلتا ہے۔ امام نے حتی یہ بھی نہیں کہا کہ فقیروں کی مدد کرنے جا رہا ہوں۔ پھر بہرحال وہ شخص آگے بڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ امام کسی کے، لوگ سو رہے ہیں، غریبوں کا محلہ ہے، لوگ سو رہے ہیں، کسی کے سرحانے روٹی رکھ رہے ہیں، کسی کے سرحانے روٹی کے ساتھ نمک بھی رکھ رہے ہیں۔ نمک اس زمانے میں ایک غذا ہوتا تھا عزیزوں، کھجور ایک غذا، پراپر غذا ہوتی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا عالم غربت کے اندر لوگ فقط کھجوروں پہ گزارا کرتے تھے۔ کسی کے سرحانے فقط روٹی، کسی کے سرحانے روٹی اور نمک۔ اس شخص نے مولا سے پوچھا، مولا یہ کیا ماجرا ہے، کسی کے سرحانے فقط روٹی ہے اور کسی کے سرحانے روٹی اور نمک ہے؟ امام نے کہا دیکھو، غریبوں کا محلہ ہے، غریب ہیں، سارے ضرورت مند ہیں، تو روٹی تو سب کی ضرورت ہے، اس لیے ہر کسی کے سرحانے رکھ رہا ہوں، لیکن نمک جن کے سرحانے رکھ رہا ہوں وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری ولایت کے معتقد بھی ہیں۔ چونکہ ہماری ولایت کے معتقد ہیں، اس لیے ان کا ایک اضافی حق ہماری گردن پر ہے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے روٹی کے ساتھ نمک بھی رکھ رہا ہوں۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ میں حدیث مکمل کروں، چھٹے امام نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، رسول پر ایمان نہیں رکھتا، علی مرتضیٰ پر ایمان نہیں رکھتا، کہ جس کے سامنے کوئی اس کا برادر مومن آئے، وہ ضرورت مند ہو اور وہ اس کا استقبال مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ نہ کرے۔ پہلی خصوصیت۔ دوسرا، امام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اگر وہ اس سے اپنی حاجت بیان کرے اور وہ اس کی حاجت کو پورا کر سکتا ہو تو اس کی حاجت کو پورا کرے، اور اگر اس کی حاجت کو وہ پورا نہ کر سکتا ہو تو اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے۔ تکلیف میں ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ خود مدد نہیں کر سکتا، خود بھی اس کی طرح نادار ہے، خود بھی اس کے پاس امکانات کم ہیں، مگر پہچانتا ہے ایسے لوگوں کو کہ اگر جائے گا تو ان کے ذریعے سے اس شخص کی مدد کروا سکتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں، جائے اس کی مدد کے لیے، امام کہتے ہیں کہ اس کی حاجت روائی کرے، اور اگر اس نے ان خصوصیات پر عمل نہیں کیا، اس برادر مومن کے ساتھ مسکرا کر پیش نہیں آیا، ایک، اگر اس برادر مومن کی مدد کر سکتا تھا مدد نہیں کی، دو، خود مدد نہیں کر سکتا تھا تو کسی تیسرے شخص کے سامنے جا کے وسیلہ اور واسطہ نہیں بنا، امام کہتے ہیں اگر ان صفات پر اس نے عمل نہیں کیا تو ہماری ولایت سے اس کو کوئی بھی حصہ نصیب نہیں ہو سکا، وہ ہماری ولایت پر نہیں، ہماری ولایت سے اس کو کچھ نصیب نہیں ہوا، امام نے بیان کیا عزیزوں، یعنی کوشش کرے۔ دسویں امام کے زمانے میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد مسجد میں امام بیٹھے ہوئے تھے، امام کے سامنے اس نے آنے کے بعد کہا مولا نادار ہوں میری مدد کیجیے، اتفاق امام کے پاس پیسے نہیں تھے، امام کھڑے ہوئے اپنی جگہ پر، امام کھڑے ہونے کے بعد جو لوگ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، امام نے پوچھا کہ اے لوگوں تمہاری نگاہ میں میری کتنی اہمیت ہے، لوگوں نے کہا مولا بہت اہمیت ہے، بہت زیادہ عظمت ہے آپ کی، بہت زیادہ اہمیت ہے، امام نے کہا کیا میری حرمت اور میری آبرو کی وجہ سے کچھ درہم دے سکتے ہو، لوگوں نے کچھ درہم و دینار دیے، امام نے اس درہم و دینار کو دے کر اس غریب کی مدد کی، کیا سمجھ میں آیا اس واقعے سے، امام نے اپنی آبرو کو دوسروں کے سامنے رکھا کہ اگر میری کوئی حیثیت ہے اس حیثیت کی وجہ سے لاؤ میری مدد کرو تاکہ میں اس غریب کی مدد کر سکوں، کیا پیغام ہے، یعنی میں اگر کسی کے سامنے کوئی حیثیت رکھتا ہوں، اگر کوئی حیثیت رکھتا ہوں، اگر میری کوئی اہمیت ہے اور کوئی شخص میرا احترام کرتا ہے، اس احترام کی وجہ سے کسی کی مدد کروا سکتا ہوں، تو امام نے پیغام دیا ہے کہ اپنی آبرو کو اس کے سامنے جا کے رکھو کہ اس غریب کی مدد کی جا سکے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ مومنین، آپ سے درخواست کی جا رہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، پیچھے شاید جگہ کی کمی ہے۔ جی بس توجہ کیجیے گا، یہ حیات طیبہ ہے جس کو آئمہ علیہ السلام نے ہمارے سامنے رکھا، آئمہ علیہ السلام نے اس کام کو انجام دیا، جب چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوشش کر سکتا ہو یا خود کرے، خود نہیں کر سکتا ہو تو کوشش کرے، اس کوشش کے ذریعے سے کسی کی حاجت روائی کرتا ہے تو وہ ہمارا ہے، اگر اس نے ایسا کام نہیں کیا، امام نے کہا اس کو ہماری ولایت سے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا۔ عزیزوں، خدا وند عالم نے حضرت موسیٰ جو نبی تھے ان سے کہا موسیٰ جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں لوگوں کے درمیان سے چنا اور تمہیں کیوں نبی بنایا؟ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار تو بہتر جانتا ہے۔ خدا وند عالم نے کہا موسیٰ اس لیے کہ تمہارے سینے میں لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ موجود ہے، موسیٰ اس لیے کہ تم لوگوں سے ہمدرد ہو، تم فقط اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، تم دوسروں کے لیے درد کو محسوس کرتے ہو۔ عزیزوں، یہی تو وہ چیزیں ہیں جن کی ہمیں تربیت دی گئی تھی، اس حیات طیبہ تک ہمیں پہلے ہی پہنچایا گیا ہے۔ ہم اور آپ، ماہ مبارک رمضان کی ایک مخصوص دعا ہے کہ جو ماہ رمضان میں ہے، لیکن ہم اور آپ معمولاً اس کو اپنی تعقیبات میں پڑھتے ہیں، کبھی اس دعا کے جملوں اور مندرجات پر غور کرنا چاہیے۔ کون سی دعا جس کو ہم اور آپ معمولاً پڑھتے ہیں، ماہ رمضان میں مخصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا اس دعا کو، کون سی دعا ہے؟ اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکس کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین۔ کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ اللہم اغن کل فقیر، کیا مانگا آپ نے خدا سے؟ کیا سکھایا ائمہ نے خدا سے؟ کیا مانگو؟ کہا اللہم اغن کل فقیر، خدایا جتنے بھی زمین پر بسنے والے فقیر و فقراء ہیں ان سب کو بے نیاز کر دے۔ توجہ کیجئے گا، کیا اس دعا کے ٹکڑے میں کہیں آپ کو یہ نظر آیا اللہم اغن کل فقیر المسلم، اللہم اغن کل فقیر المؤمن، کہ فقط مؤمن فقیر کو غنی کر دے باقیوں کو فقیر رہنے دے، فقط مسلمان فقیروں کو غنی کر دے باقیوں کو فقیر رہنے دے؟ نہیں، آئمہ نے سکھایا نہیں، اللہم اغن کل فقیر، خدایا ہر فقیر کا فقر برطرف فرما، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، خدایا زمین کے اوپر اس وقت یعنی جس وقت میں دعا کر رہا ہوں پروردگار اس وقت زمین کے اوپر جتنے بھی بھوکے ہیں ان سب کو سیراب کر دے، اللہم اکسو کل اوریان، خدایا جس وقت میں دعا کر رہا ہوں اس دعا کے وقت زمین پر بسنے والے ہر برہنہ انسان کو لباس عطا کر دے، یعنی اس کی عزت کی حفاظت فرما، اس کے اندر عزیزوں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مومن ہو مسلمان ہو کافر ہو کوئی بھی ہو جو فقیر ہے، ہمیں کہا گیا پڑھو اس طرح، اس لیے کہ تم، ہمیں کہا گیا کہ دیکھو جس کی جتنی مدد کر سکتے ہو وہ کرو، اب اپنے آپ سے ایک سوال پوچھئے کیا میں اور آپ دنیا میں بسنے والے ہر فقیر کو غنی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، دنیا میں رہنے والے ہر بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ نہیں کھلا سکتے، ہماری آپ کی کیپیسٹی ہوگی ایک لمیٹڈ کوانٹیٹی تک ہم یہ کام کر سکیں گے، مگر ہمیں سکھایا گیا کہ دیکھو جتنی تمہاری ظرفیت ہے اتنا تو کرو، مگر ہمدردی پوری انسانیت کے ساتھ رکھو، دل میں درد پوری انسانیت کا رکھو، تمہارے سینے میں ہر انسان کا درد ہونا چاہیے، ہر انسان کے لیے سوچو، عزیزوں یہ مکتب آئمہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ آئمہ علیہ السلام کا راستہ ہے، یہ حیات طیبہ ہے، اسی لیے امام نے ارشاد فرمایا ظاہراً آٹھویں امام نے کہ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے محاسن و خوبصورتی کا علم ہو جائے کہ ہم کس طرح لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، ہمارے پیغامات کیا ہیں، تو لوگ ضرور ہماری اتباع کریں گے، ہمارے پیچھے پیچھے چلنے پہ تیار ہو جائیں گے۔ خدا آپ تمام مومنین و مومنات کو اپنی حفاظت میں رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، آپ کی مشکلات کو حل کرے، تمام مشکلات کی برابری کے لیے حل کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ بس عزیز توجہ کیجیے گا، حیات طیبہ آئمہ علیہ السلام کی زندگی میں تیسرا اصول آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، محبت خدا، اطاعت خدا اور لوگوں کی خدمت۔ ہر امام کی زندگی میں آپ کو یہ خصوصیت نظر آئے گی، جس طرح ہر امام کی زندگی میں رات کی عبادتیں نظر آئیں گی، ہر امام کی زندگی میں مستحب اعمال نظر آئیں گے، اسی طرح ہر امام کی زندگی میں لوگوں کی مدد نظر آئے گی۔ خود جو کام ہر امام نے انجام دیا ہو اسی سے اس کام کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، جو ہر امام نے اس کام کو انجام دیا۔ اب اس کا راستہ ظاہر ہے مجھے اور آپ کو تلاش کرنا ہوگا کہ میں اور آپ کیسے اس صفت کو اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں، کیسے حیات طیبہ کے اس اصول کو پا سکتے ہیں۔ لہذا بیان کیا خدا نے کہ موسیٰ اس لیے نبی بنایا کہ آپ کے سینے میں سب کے لیے دھڑکنے والا دل موجود ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ہمیں سکھایا کہ سب کے لیے دعا کرو، جتنا تم سے ہو سکے وہ کرو، جتنا نہ ہو سکے اس کے لیے خدا سے دعا کرو، خدا تو کر سکتا ہے۔ اب بات اس دعا تک آئی تو عزیزوں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمیں تمام ہمارے جو آئمہ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، کبھی بھی امام وہ دعا نہیں سکھائیں گے، یا جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دعا سکھائی کوئی ایسی دعا نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو سکتی ہو۔ اس دعا کے بارے میں سوچیے کہ یہ دعا جو میں اور آپ کر رہے ہیں اللہم اغن کل فقیر، خدایا ہر فقیر کو غنی کر دے، یہ دعا کبھی پوری بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ روایت میں بیان کیا گیا کہ یہ دعا سکھا ہی اس لیے رہے ہیں کہ یہ دعا پوری ہو سکتی ہے، اس دعا کے ذریعے سے مومنوں کو جوڑا کہاں جا رہا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اب وہاں پہ بات آپ کی ذہنوں میں لانا چاہ رہا ہوں کہ جو کہا گیا کہ من ماتا ولم یعرف امام الزمانے ہی ماتا میتت الجاہلیہ، جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے جاہلیت کی موت مر جاتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ اب مومن وہ ہوتا ہے جو روزانہ اپنے زمانے کے امام سے جڑا رہتا ہے۔ یہ دعا در حقیقت آپ کو آپ کے زمانے کے امام سے جڑتی ہے، اللہم اغن کل فقیر، خدایا ہر فقیر کو غنی کر دے، ہر بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ یہ ہوگا کب؟ ہوگا جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، ان کی حکومت قائم ہوگی، زمین پر کوئی فقیر باقی نہیں بچے گا۔ امام کے ظہور میں جب دولت حق قائم ہو چکی ہوگی زمین پر کوئی بھوکا نہیں ہوگا، روایات بیان کرتی ہیں۔ انسان خیرات لے کر نکلے گا کہ کوئی اس سے خیرات لے لے، زمین پر کوئی خیرات لینے والا نہیں ملے گا۔
نعرہ تکبیر
اللہ
اکبر، نعرہ رسالت
یا رسول
اللہ، نعرہ حاضری
یا اللہ،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک
یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
محمد علی محمد بلند سے بلند تر سلوات۔
اللہ
جو ہے عزیزوں، اللہم اغنی کل فقیر کا یہ مطلب ہے یا نہیں ہے کہ انسان خیرات لے کر نکلے گا، کوئی خیرات لینے والا نہیں ہوگا، انسان بے نیاز ہو چکا ہوگا۔ اللہم اغنی کا ایک معنی یہ ہے کہ خدایا بے نیاز کر دے، انسان بے نیاز ہو چکا ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ اس کا مال اس کی جیب بھر چکی ہو۔ اس کے مختلف معنی کیے بعض علماء نے کہ امام عصر کے زمانے میں اتنا امن و امان ہوگا، اتنا انسان غنی ہو چکا ہوگا کہ مثال دی گئی کہ ایک بوڑھی خاتون اپنے سر پہ جواہرات کا تشت لے کر نکلے گی، مثلا بصرہ سے کوفہ کا سفر پیدل طے کرے گی، اور کوئی دیکھنے والا نہیں دیکھے گا، کوئی چھیننے والا آگے نہیں بڑھے گا کہ اس سے اس جواہرات کو چھینے۔ جواہرات کا تشت بیان ہوا روایت کے اندر، جواہرات بھرے ہوں گے سر پہ، بوڑھی عورت ہوگی۔ کیوں بوڑھی عورت؟ اس لیے کہ بوڑھی عورت کی تعبیر شاید اس لیے بیان کی گئی ہو کہ بوڑھی عورت کے اندر ذرہ برابر اپنے دفاع کی طاقت نہیں ہوتی۔ ایک 10 سال کا بچہ بھی بوڑھی عورت کے سامنے آگے کھڑا ہو جائے، اس کو ڈرانے کی کوشش کرے تو بوڑھی عورت کانپ جائے گی، چونکہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ لیکن بیان کیا گیا کہ بوڑھی عورت سر پہ جواہرات کا تشت لے کر مثال کے طور پر بصرہ سے کوفہ کی طرف جائے گی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی متعرض نہیں ہوگا، کوئی چھیننے والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انسان بے نیاز ہو چکا ہوگا۔ اب اس کو علماء نے بیان کیا، یہ بے نیازی دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ بے نیازی یہ ہے کہ ہر انسان کی جیب بھر گئی، اب اس کو ضرورت نہیں ہے، قانع ہو گیا انسان جو کچھ اس کے پاس ہے۔ ایک مرتبہ یہ بے نیازی ہے کہ انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، انسان کو عزت کی سمجھ میں آ گئی، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ مانگنا بے عزتی ہے، لہذا انسان مانگے بغیر اپنی زندگی کو گزارنے پر راضی ہو جاتا ہے، لہذا انسان خیرات لے کر گھومے گا، کوئی خیرات لینے والا نہیں ملے گا۔ بس اللہم اغنی کل فقیر، یعنی ہر انسان کی فکر کرو، ہر انسان کے لیے سوچو، ہر انسان کی مدد کرو۔ چوتھے امام کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ ہر ضرورت مند ہے، اس کے کنارے کچھ نہ کچھ رکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہاں، جو ماننے والا ہے اس کا حق چونکہ زیادہ ہے، اس لیے نمک بھی ساتھ رکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ عزیزو، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا کہ لوگوں کی، لوگوں کی جو حاجات تمہاری طرف وابستہ ہیں، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے تمہارے اوپر ایک نعمت ہے۔ یعنی اگر لوگ اپنے حل کی مشکل کے لیے تمہاری طرف دیکھتے ہیں تو اس کو یہ نہ بولو کیا مصیبت ہے کہ لوگ میری طرف دیکھتے ہیں۔ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کا تمہاری طرف اپنی مشکل کے حل کے لیے دیکھنا ہے، لوگوں کی تمہاری طرف نگاہیں اٹھنا ہے، تمہاری طرف ان کی حاجات وابستہ ہیں، یہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے تمہارے اوپر۔ نعمت ہر کسی پہ نازل نہیں ہوا کرتی، خدا کسی کو نعمت کے قابل سمجھتا ہے، یا خاص نعمتیں ہر کسی پہ نازل نہیں ہوتی، اس طرح سمجھ لیجئے۔ یہ خدا کی خاص نعمت ہے، خدا دلوں کو تمہاری طرف موڑ رہا ہے کہ اس کے پاس جاؤ، اس کے دروازے پر آ جاؤ، اس کے دروازے پر آؤ، یہ تمہاری حاجت پوری کر دے گا۔ یہ خدا نے اس کے دل میں تمہارا احترام ڈالا ہے، یہ خدا نے تمہاری طرف اس کے دل کو متوجہ کر دیا۔ اس نعمت کو امام کہتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں، اس نعمت کی وجہ سے کبھی تھکن کا احساس مت کرنا، کبھی ناگواری کا احساس مت کرنا، ورنہ ہوگا کیا، خدا اس نعمت کو لے کر کسی اور کو دے دے گا۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا، امام حسین کی اس روایت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حقیقت میں مدد کرنا انسانوں کی خدا کا کام ہے، تم خوش نصیب ہو کہ خدا نے اس کار الہی کے لیے تمہارے بازوؤں کو چن لیا ہے، خدا نے اس کار الہی کے لیے تمہیں چنا ہے، اور تم جب اس نعمت کا انکار کرو گے تو پھر خدا تمہارا محتاج نہیں ہے، خدا کسی اور دروازے کو کھول دے گا۔ خدا کسی اور سے اپنا کام لے لے گا، خدا کی بارگاہ میں کوئی قید نہیں ہے۔ یہ تو خدا نے تم پر انعام کیا تھا، اہتمام کیا تھا، تمہارے اوپر احسان کیا تھا کہ تمہیں لوگوں کے لیے بنا دیا تھا کہ لوگ تمہاری طرف توجہ کرتے تھے۔ بس عزیزوں، آئمہ علیہ السلام کی حیات طیبہ کی جو بنیادی اصول بیان ہوئے، تیسرا اصول آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، خدا سے رابطہ انفرادی حیثیت کے اندر محبت خدا، خدا سے رابطہ انفرادی حیثیت کے اندر اطاعت عبادت خدا، راتوں کا جاگنا، روزوں کا رکھنا، بیواؤں کی مدد کرنا، اس کے بعد لوگوں کے ساتھ جب آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تمام آئمہ علیہ السلام ہمیں نظر آتے ہیں لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیسے کیسے خدمت کی، کبھی کنویں کھودتے ہیں امام علی علیہ السلام، کبھی باغات کو لگاتے ہیں، کبھی بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، کبھی امام حسین علیہ السلام لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھے امام کا بیان کیا، 100 گھرانوں کی کفالت امام سجاد نے اپنے ذمے لی تھی۔ ہم اور آپ جتنا کر سکتے ہیں، میں نے عرض کیا مدد فقط مالی نہیں ہوتی، اسی لیے قرآن کی آیت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے خدا نے بیان کیا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، اس میں سے ایک آیت یہ ہے کہ وَلَا يَحُزُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ، خود نہیں کھلا سکتے تھے، دوسروں کو کھلانے کے لیے تشویق بھی نہیں کرتے تھے، خود پیسہ نہیں تھا کہ کسی مسکین کی مدد کر دیں، لیکن یہ کر سکتے تھے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کو جا کے تشویق کرتے کہ بھائی خدا نے تمہیں صاحب ثروت بنایا ہے، خدا نے تمہیں حیثیت دی ہے، خدا نے تمہیں مکان دیا ہے، مقام دیا ہے، یہ غریب انسان ہے، آؤ اس کی مدد کر دو۔ خدا کہہ رہے جو لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے ہلاکت، جو لوگ اپنی عزت کو تھوڑا سا دوسروں کی خاطر، ان کو محسوس ہو رہا ہے ہماری عزت جا رہی ہے۔ دسویں امام کا اسی لیے واقعہ بیان کیا، امام نے کھڑے ہو کر کہا کس کی نگاہ میں میری آبرو ہے، لوگوں نے کہا مولا محترم ہے، کہا اگر میری تمہاری نگاہ میں آبرو ہے مجھے کچھ درہم قرض کے طور پر دے دو۔ امام نے قرض رکھ کر، یعنی اپنی آبرو گروی رکھ کر قرض لیا تاکہ ایک مومن کی مدد کر سکیں۔ کہ ہماری اور آپ کی آبرو امام سے زیادہ ہے عزیزوں، حیات طیبہ ہے، یہ حیات طیبہ ہے۔ بس مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے، حیات طیبہ کے اس اصول پر عمل کرنا ہے۔ اب یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کیسے کر سکتے ہیں، کسی کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے، کسی کا ساتھ کیسے دیا جا سکتا ہے۔ مالی مدد ہو اچھی بات ہے، کسی کے گھر کے ایکسپینسز پورے کر سکتے ہوں اچھی بات ہے، اتنا نہیں کر سکتے جب اپنے بچے کے لیے اسٹیشنری خریدنے جائیں سال کے آغاز میں، تعلیمی سال کے آغاز میں، اور خدا نے اتنا دیا ہے کہ کسی اور کے غریب
اپنے بچے کے لیے کتابیں خریدنے جائیں، محلوں میں محلے میں غریب شخص رہتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، ٹھیلا لگاتا ہے، اتنے امکانات نہیں ہیں کہ اچھی چیز خرید سکے، میرے پاس خدا نے امکان دیا ہے، ٹھیک ہے 5 پینسلیں اپنے بچے کے لیے خرید رہا ہوں، 5 پینسلیں اس کے لیے بھی خرید لوں گا۔ چیز کی کمی سے مت گھبرائیے گا۔ خداوند عالم نے قرآن کی آیات میں بیان کیا قربانی کے جانور کے لیے کہ خداوند عالم کو تمہاری قربانی کا گوشت، اس کی کھال، اس کا خون نہیں پہنچتا، خداوند عالم تک تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ نہیں تو بڑے سے بڑا اونٹ قربان کر دو اور اس کا مقصد خدا نہ ہو تو خدا تک کچھ نہیں پہنچا۔ تم راہ خدا میں ایک کھجور کا صدقہ دے دو، خدا اس کھجور کو اونٹ سے زیادہ تم سے قبول کرنے والا ہے۔ خدا تقویٰ قبول کرتا ہے، خدا نیت کو قبول کرتا ہے۔ جس طریقے سے انسان کی مدد کی جا سکتی ہے، بس یہ راستہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے عزیز، کس طرح میں اور آپ اس حیات طیبہ پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر حیات طیبہ کے اس اصول کو اپنا لیا، یقیناً ہماری زندگیاں بہت خوبصورت ہو جائیں گی۔ آغا تراتی کی ایک دو مثالیں دے کے آپ کی ذہن تمام کچھ آغا تراتی بیان کرتے ہیں کہ قدیم زمانے میں کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے بہت اچھے لوگ تھے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تاریخ میں پڑھا، حضرت ایران کے غالب ہیں، مفسر ہیں،
کہتے ہیں میں نے تاریخ میں پڑھا کہ ہمارے کچھ بزرگوں نے بعض اوقات ایسے ایسے کام کیے، دیکھا کہ کچھ لوگ اس معاشرے کے اندر بلائنڈ ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، یقینی طور پہ امکانات نہیں ہوتے کہ وہ کام کر سکیں۔ جیسا کچھ بزرگوں نے یہ کام کیا کہ کچھ درختوں کو، اس زمانے میں درختوں کی درآمد ہوتی تھی، کچھ درختوں کو وقف کر دیا کہ ان درختوں کی جو درآمد ہے وہ ان بلائنڈ لوگوں کے لیے مخصوص ہے، تاکہ کیا کریں، یہ بلائنڈ لوگ ہاتھ پھیلا کر مانگنے پہ مجبور نہ ہوں۔ وقف کر دیا درختوں کو کہ ان درختوں کی درآمد ان کے لیے، کچھ درختوں کو، کچھ چیزوں کو، کچھ جانوروں کو وقف کر دیا بچیوں کے جہیز کے لیے، اس کے پیسے سے بچیوں کا جہیز دیتے ہیں۔ کچھ چیزوں کو وقف کیا، انہوں نے فہرست بیان کی تھی، کم و بیش 20 چیزیں اس کے اندر موجود تھی، میں دو تین چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ کچھ چیزوں کو وقف کیا تاکہ اس وقف شدہ مال سے لوگوں کی مدد کر سکیں۔ آپ بھی اس طرح کا کام کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کرتے ہیں آپ لوگ، یہ فقط آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اگر یہ کام کرتے ہیں تو حیات طیبہ پر عمل کر رہے ہیں، اور آئمہ علیہ السلام کی سیرت کی پیروی کرتے ہوئے یہ کام مزید اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ اس کام کو کرنا شروع کر دیں تو ہماری قوم سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ہماری قوم ابھی بھی باعزت ہے مگر مزید باعزت بن سکتی ہے۔ عزیزوں، دوسروں کے یہاں بہت سارے سسٹمز موجود ہیں، کچھ قومیں ایسی ہیں، میں خاص وجہ سے نام نہیں لے رہا قوموں کا، مگر کچھ قومیں ایسی ہیں کہ ان کے یہاں آپ کو کوئی بھکاری نہیں مل سکتا، اس لیے کہ ان کے یہاں ایک سسٹم ہے، ایک فنڈنگ سسٹم ہے، ایک پول سسٹم ہے، تمام لوگ اس کے اندر پیسے ڈالتے ہیں، جمع کرتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتا ہے یا نیا نیا جوان ہوتا ہے، آتا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، اس پول سے اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے، تجارت آگے بڑھتی ہے، ایک خاص پرسنٹ وہ اس پول میں واپس ڈالنا شروع کر دیتا ہے، یہ پول بڑھتا رہتا ہے، نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ان کی قوم کا کوئی شخص آپ کو بھانگتا ہوا آج تک نظر نہیں آیا ہوگا کراچی کے اندر، پہچانتے ہیں آپ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ عزیزو، یہ کام ہمیں اور آپ کو بھی کرنا ہے آئمہ علیہ السلام کی سیرت کی پیروی کے اندر، حیات طیبہ کا اصول ہے، اگر حیات طیبہ تک پہنچنا ہے تو اہل بیت کا راستہ ہے۔ اہل بیت کی زندگی کے اندر فقط نماز نہیں ہے، اہل بیت کی زندگی کے اندر فقط روزہ نہیں ہے، اہل بیت کی زندگی کے اندر میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ بہت بڑا حصہ اہل بیت کی زندگی کا معاشرے کے ساتھ ہے، بہت بڑا حصہ اہل بیت علیہ السلام کا لوگوں کے ساتھ ہے۔ کس طرح مدد کی جائے اس کو انشاءاللہ آپ لوگ طے کر سکتے ہیں، یتیموں کی مدد کے ذریعے، بیواؤں کی کفالت کے ذریعے۔ اور ایک نقطہ اور عرض کروں، فقط یتیم اور بیوہ پر ہی فوکس نہ کریں، ضرور کیجئے یہ کام کہ اس کا ثواب عند اللہ بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ نے بیان کیا کہ قیامت کے دن ایک یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، یعنی ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے جیسے دو انگلیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں، رسول اللہ نے بیان کیا، اس کا بہت درجہ عظمت ہے۔ لیکن آج کے دور میں بہت ساری مشکلات ہیں، بہت سارے ایسے مومنین ہیں کہ جن کی درآمد ان کے اخراجات کے برابر نہیں ہے، پریشان ہیں بےچارے، بعض اوقات بعض لوگ اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھا لیتے ہیں کہ ان کے پاس بچوں کے دینے کی فیس نہیں ہوتی، بعض لوگ اپنے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں اسکول سے، اگر تھوڑی سی محنت کی جائے ہم پہچان سکتے ہیں تمام چیزوں کو۔ بعض لوگوں کی بچیوں کی عمریں نکل گئیں شادی کی، اس لیے کہ ان کے لیے تھوڑا بہت سامان بھی فراہم نہیں کر سکے، یہ معاشرے کے مسائل ہیں۔ آئمہ علیہ السلام معاشرے کے اندر رہے ہیں، آئمہ نے معاشرے کی خدمت کی ہے، اس خدمت کو امام حسین نے کہا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کو اپنے لیے ناگواری کا ذریعہ قرار مت دینا، یہ نعمت کہیں اور چلی جائے گی، خدا اس نعمت کے ذریعے سے تمہیں اپنا مددگار بنا رہا ہے، خدا تمہارے ذریعے سے اس کام کو انجام لے رہا ہے۔ بس عزیزوں، اس خدمت کی ایک مصیبت ہے، مشکل ہے، وہ کیا، بعض اوقات انسان اس خدمت کو انجام تو دیتا ہے مگر انجام دینے کے ساتھ ساتھ احسان بھی جتا دیتا ہے، یہ اس کی آفت ہے، جس کو امام سجاد نے مانگا کہ خدایا میرے ہاتھوں کو لوگوں کی خدمت میں جاری فرما، لیکن اس کے ساتھ پھر بیان کیا ولا تمحق ہوں بالمن نے، خدایا لیکن اس کو احسان جتانے کے ذریعے سے ضائع مت ہونے دینا۔ ایک شخص نے دسویں امام کے سامنے آ کر کہا کہ مولا میں فلاں 10 گھرانوں کی کفالت کرتا ہوں، ان گھرانوں کا نام لیا، امام نے کہا کہ تو نے اپنے تمام احسان اور نیکی کو ضائع کر دیا۔ اس نے کہا مولا میں نے ان لوگوں کے سامنے تھوڑی کہا ہے، میں نے ان لوگوں کے منہ پر تو نہیں کہا، میں تو آپ کو بتایا ہے۔ امام نے کہا قرآن کی آیت ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتا کر اپنی نیکی کو ضائع مت کرو۔ اس نے کہا کہ مولا میں نے ان سے نہیں کہا، میں نے تو آپ سے کہا ہے۔ امام نے کہا جب تو نے ان لوگوں کا نام میرے سامنے لے لیا، اب 10 لوگوں کا نام میرے ذہن میں آ گیا کہ جو تیرے محتاج ہیں، میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ تیرے محتاج ہیں، اس حد تک تو نے ان کی تحقیر کر دی، تو نے انہیں میرے سامنے اس حد تک حقیر بنا دیا، چونکہ اب جب وہ 10 لوگ سامنے آئیں گے، اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اب جب وہ 10 لوگ سامنے آئیں گے، ان میں سے کوئی سامنے آئے گا، میرے ذہن میں فوراً آئے گا یہ وہ ہے کہ جس کی کفالت وہ کرتا ہے، تو نے 10 افراد کی، 10 انسانوں کی تحقیر کی ہے، حقیر بنا دیا انہیں، یہ اماموں نے سکھایا حیات طیبہ۔ عزیزوں، اس کے علاوہ حیات طیبہ اور کیا چیز ہے، یعنی دوسرے کی مدد کرو، کیسے کرو کہ اسے پتا نہ چلے، خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے مدد کرو اسے پتا نہ چلے، ہمارے یہاں تو مدد کرتے ہوئے اسے تو کیا پوری دنیا کو ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں، 500 روپے دینے کے لیے لائنیں لگواتے ہیں اپنے یہاں، ہر آتا جاتا ہوا دیکھتا ہے یہ لائن کیوں لگی ہوئی ہے، اس جگہ سے اس کو 500 روپے کی مدد ہوتی ہے۔ عزیزوں، یہ اہل بیت کا راستہ نہیں ہے، برا لگے کسی کو برا لگے، یہ اہل بیت کا راستہ نہیں ہے، محمد و آل محمد کا راستہ نہیں ہے۔ امام سجاد کا راستہ کیا ہے، امام سجاد علیہ السلام آتے ہیں، فقیر دروازے پہ دق الباب کرتا ہے، اس کے بعد امام گھر میں جاتے ہیں، گھر میں سے فقط ہاتھ باہر نکال کے اس کی مدد کرتے ہیں۔ فقیر مدد لے کر چلا جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں مولا یہ کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ جب اس نے مدد مانگی تھی، اگر میں اس کو مدد کرتے ہوئے اس کے سامنے ہوتا، اس کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار آ جاتے، میں اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ امام علی علیہ السلام مدد کے لیے نکلتے تھے، چہرے پہ نقاب ڈال کے نکلتے تھے، کوئی پہچان نہ لے کہ علی مدد کرنے والے ہیں۔ یہ راستہ ہے عزیزوں مدد کا، یہ راستہ ہے لوگوں کی خدمت کا، آئمہ علیہ السلام نے یہ راستہ دیا۔ حیات طیبہ یہ ہے، بہترین عمل وہ ہے جو چھپا رہ جائے، بہترین عمل وہ ہے۔ میں اس کو کل بھی یہاں پہ دوستوں سے ایسے رائے مذاق میں بیان کیا، لیکن حقیقت بھی یہی ہے۔ بس آخری جملہ بیان کروں، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کروں۔ بعض اوقات ہماری آپ کی نیکیاں جتانے سے، بیان کرنے سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ عزیزوں جس کو پتا ہونا چاہیے اس کو پتا ہے، جس کی خاطر جس کے پاس درج ہونا چاہیے اس کی بارگاہ میں درج ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہمارے دوست زیارتوں پر جاتے ہیں، اکثر جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا آج ایک بیماری چل پڑی ہے، اس کو آج کے دور کے سائیکٹرسٹ ایک بیماری کہتے ہیں، سائیکولوجسٹ بیماری کہتے ہیں۔ کون سی بیماری؟ سیلفی کی بیماری۔ ہر کام سیلفی کے ساتھ، دوسروں کی مدد کر رہے ہیں ساتھ میں سیلفیاں لے رہے ہیں۔ بھائی یہ مدد اللہ کی خاطر ہے، یہ مدد خدا کی خاطر ہے۔ لوگ زیارت پر جا رہے ہیں، زیارت کے رستے میں سیلفیاں آ رہی ہیں لوگوں کی، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کو سائیکٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ کہہ رہے ہیں یہ ذہنی بیماری ہے۔ اس کو نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ ذہنی بیماری ہے۔ ایسی بھی تصویریں دیکھنے میں آئیں کہ دادا مر رہے ہیں، پوتے پوتیاں کھڑے ہو کے ان کے ساتھ سیلفی لے رہے ہیں۔ یہ وقت دعا کا وقت تھا، یہ وقت ان کے لیے دعا کا وقت تھا، اس وقت دعا کرنی تھی، ان کی صحت کی دعا کرنی تھی، ان کی زندگی کی دعا کرنی تھی، آپ اس وقت کھڑے ہو کے یہ کام کر رہے ہو، یہ ایک بیماری ہے۔ عزیزوں نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، زیارت پر گئے ہو، عربین کی زیارت پر گئے ہو، کس کی خاطر گئے ہو؟ حسین کی خاطر گئے ہو۔ تو جس کی خاطر گئے ہو وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ تو جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر دوسروں کو دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ کیوں اپنی عبادت کو ضائع کر رہے ہو؟ اگر اللہ کی راہ میں تم نے خرچ کیا تو اللہ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اللہ نے دیکھ لیا۔ جب اللہ نے دیکھ لیا تو اس کی تصویریں چھاپ چھاپ کر کیوں لوگوں کو بدنام کر رہے ہو؟ آئمہ علیہ السلام کا راستہ عزت کے ساتھ دینے کا راستہ ہے، مدد کرنی ہے عزت کے ساتھ، ایسے کہ پتا نہ چلے۔ امام کہتے ہیں اس کو پتا نہ چلے کہ تیری مدد کس نے کی، نہ یہ کہ دوسروں کو بتاؤ۔ عزیزوں بس آپ کی زحمت تمام کی، حیات طیبہ کا جو تیسرا اصول آج ہم نے سیکھا، لوگوں کی مدد ہے۔ ہر امام نے اپنی زندگی میں لوگوں کی مدد کی ہے، مددگار رہے ہیں، اپنی عزت اپنی آبرو کو اماموں نے سامنے رکھا کہ لوگوں کے مددگار بن سکیں، اور یہی راستہ ہمارے لیے بھی ہے۔ عزیزو مدد فقط پیسے کی نہیں ہے، مدد ہدایت کی بھی ہے۔ لوگوں کو گمراہی سے نکالنا سب سے بڑی مدد ہے، لوگوں کو جہالت سے نکالنا سب سے بڑی مدد ہے، لوگوں کے کاموں میں اصلاح سب سے بڑی مدد ہے۔ اور اسی مدد کے لیے امام حسین کربلا میں آئے تھے، اسی مدد کے لیے امام حسین کربلا میں آئے۔ زیارت عربین کا فقط ایک ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کروں کہ ہم امام حسین کی زیارت پڑھتے ہوئے ایک جملہ پڑھتے ہیں، خداوند عالم سے کہتے ہیں کہ خدایا حسین کون ہے؟ حسین وہ ہیں کہ بزل مہجته فیك لیستنقذ عبادک من الجہالا، حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے تیری راہ میں اپنے خون کو بزل کر دیا، نچھاور کر دیا، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکال سکیں۔ عزیزوں اتنا بڑا کام ہے یہ لوگوں کو جہالت سے نکالنا، گمراہی سے نکالنا، ان کی اصلاح کرنا، کہ جس کے لیے حسین جیسا عظیم امام ہے اور انسان اپنی خون کو قربان کر دیتا ہے۔ حسین نے فقط اپنے خون کو قربان نہیں کیا عزیزوں، حسین نے اپنے ہاتھوں پہ علی اصغر کے خون کو بھی قربان کیا۔ حسین نے فقط علی اصغر کو قربان نہیں کیا، حسین نے اون محمد کو قربان کیا، حسین نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو قربان کیا ہے۔ اس بیٹے کو قربان کیا کہ جس کے روانگی کے وقت حسین نے کہا تھا اللہم اشہد لہا اولائی القوم، خدایا گواہ رہنا، اب وہ جا رہا ہے جو صورت میں سیرت میں تیرے نبی کی مانند تھا۔ خدایا جب تیرے نبی کو دیکھنا چاہتے تھے علی اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ عزیزوں علی اکبر کی ولادت سے پہلے لوگ رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے امام حسین کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے، مگر علی اکبر کا کیسا چہرہ تھا کہ حسین کہتے ہیں خدایا جب تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا تھا علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، کس لیے؟ تاکہ لوگ جہالت سے نکلیں، تاکہ لوگ خدا کو پہچان سکیں، تاکہ لوگ خدا کی معرفت تک پہنچ سکیں، تاکہ لوگ خدا کی معرفت کے ساتھ محبت خدا پر آئیں، محبت خدا میں اطاعت تک آ سکیں۔ حسین نے اطاعت خدا تک پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا عزیزو۔ بس میرے مولا کا یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا تھا، شام کی منزلیں بہت سخت تھیں عزیزو، شام کا تذکرہ بہت سخت ہے۔ سید سجاد سے بھی پوچھنے والوں نے پوچھا، مولا سب سے زیادہ مشکل منزل کون سی تھی؟ ہم اور آپ علی اکبر کے سینے پہ لگی ہوئی برچھی کا سنتے ہیں تڑپ جاتے ہیں، ہم اور آپ علی اصغر کا امام حسین کے ہاتھوں پہ ذبح ہونا سنتے ہیں تڑپ جاتے ہیں، لیکن امام سجاد نے نہ علی اکبر کی برچھی کا ذکر کیا، نہ علی اصغر کے تیر کا ذکر کیا، نہ عباس علمدار کے بازوؤں کا تذکرہ کیا۔ سید سجاد نے کیا کہا، سب سے مشکل منزل کون سی تھی؟ الشام۔ شام کی منزل سب سے مشکل منزل تھی۔ کیوں شام کی منزل مشکل تھی؟ اس لیے کہ غیرت کا امام ہے، کہتے ہیں دربار میں داخلہ ہوا تھا، ارے وہاں ناپاک لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، میری مائیں بہنیں کھلے سر آئی تھی، لوگ اشارہ کر کر کے کہتے تھے یہ کون لوگ ہیں، ارے اشارہ کر کر کے بتایا جاتا تھا یہ زینب بنت علی ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ ادرکمن اللہ۔ بس عزیزو وہ منزل شام کی طے ہوئی، زندان شام میں ان قیدیوں کو رکھا گیا۔ زندان شام کی خصوصیات کیا ہے؟ منحال امام سجاد سے ملتے ہیں، پوچھتے مولا کیسی گزر رہی ہے؟ امام سجاد کہتے ہیں منحال کیا بتاؤں، ارے اس طرح کی قید ہے، نہ اس کے اوپر کوئی سایہ ہے نہ صاحبان، رات کی اوس آتی ہے، دن کی گرمی آتی ہے، ہمیں کھانا بھی مکمل نہیں دیا جاتا تھا، اے منحال ہمارے بچوں کے زخموں سے زخم سے خون بہتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ مولا آگے ایک درد بڑا جملہ کہتے ہیں، اے منحال عرب والے عجم پر اور قریش کا قبیلہ تمام عربوں پر اس بات پر افتخار کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ ان کے درمیان میں سے تھے، اے منحال ہم محمد کی اولاد ہیں، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ اجرکم اللہ۔ اسی زندان میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے عزیزوں، امام سجاد کو بلایا جاتا ہے، یزید خواب میں رسول اللہ کو دیکھتا ہے، دیکھتا ہے رسول اللہ کہتے ہیں یزید کب تک میری اولاد کو اس عالم غربت میں رکھے گا، رسول اللہ کو دیکھتا ہے، امام سجاد کو بلاتا ہے، مولا سے کہتا ہے سید سجاد میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں، اپنی تین حاجتوں کو بیان کیجئے۔ مولا کہتے ہیں میری پہلی حاجت تو یہ ہے کہ میرے بابا کا سر مجھے دے دے، میں اپنے بابا کے سر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ خدا جانے کتنے عرصے سے سید سجاد اپنے بابا کے سر سے جدا تھے، ارے پہلا سوال سید سجاد نے کہا بابا کا سر چاہتا ہوں۔ میری دوسری حاجت یہ ہے ہمارا لوٹا ہوا مال ہمیں واپس کر دے، اور تیسری حاجت یہ ہے اگر مجھے مارنے کا ارادہ ہے تو ان بیویوں کو کسی امین شخص کے ساتھ مدینے روانہ کر دے۔ یزید ملعون کہتا ہے سید سجاد پہلی حاجت تو آپ کی پوری نہیں کروں گا، آپ کو آپ کے بابا کا سر نہیں دوں گا، اور دوسری حاجت ارے جو لوٹا ہوا مال ہے اس سے زیادہ بہتر چیزیں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ سید سجاد کہتے ہیں یزید جو لوٹا ہوا مال ہے اسے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اس لوٹے ہوئے مال میں میری دادی فاطمہ کا مکنہ موجود ہے، میری دادی فاطمہ کا لباس ہے، ارے میرے لیے وہ لباس ہر چیز سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ سید سجاد کو کہتا ہے اور تیسری بات میں آپ کو مارنا نہیں چاہتا، مدینے بھی آپ بھی جائیں گے، بیویوں کو خبر ملتی ہے رہائی کا موقع آ گیا۔ اللہ اکبر۔ بیویاں کہتی ہیں سید سجاد رہا ہونے سے پہلے ہم چاہتے ہیں اپنے غریبوں کا ماتم کر لیں، ارے مجلس برپا کر لیں، ایک مکان دیا جاتا ہے، بیویاں چاہتی ہیں غریبوں کا ماتم ہوتا ہے، کوئی حسین کا ماتم کرتا ہے، کوئی علی اکبر کا ماتم کرتا ہے، رہائی
بھائی کی خبر ملی، ارے بیویاں چلنا چاہتی ہیں مگر ایک چھوٹی سی قبر زندان میں سب کے قدموں کو روک لیتی ہے، ارے بیویاں قبر میں گر جاتی ہیں، سکینہ رہائی کا پروانہ مل گیا، ہر روز پوچھتی تھی کبھی ہم بھی رہا ہوں گے، ارے سکینہ معاف کرنا تیرے بغیر رہائی،
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرض کو ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. خدایا ہمیں آئمہ علیہ السلام کی سیرت سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. دنیا میں جو مؤمنین اس وقت جہاں کہیں بھی ہیں مشکلات میں، ان تمام مؤمنین کو مشکلات سے نکالنے کا امکان فراہم فرما. خدایا شیخ ابراہیم زکزکی، شیخ عیسیٰ قاسم بحرین اور دیگر مؤمنین جو قید میں ہیں، اور پاکستان میں بھی ہمارے جو مؤمنین نوجوان کہ جن کو مسنگ پرسن کہا جا رہا ہے جو ظالموں کی قید میں، خدا ان تمام نوجوانوں کو رہائی نصیب فرما. پالنے والے تمام مجاہدین اسلام کی نصرت فرما. سیدہ زینب کے حرم کے محافظوں کی حفاظت فرما. اسلام میں ہونے والے زخمیوں کو شفا، اور شہدا کو حضرت عباس کے ساتھ محشور فرما. تمام مراجع اعظام، رہبر معظم سید حسن نصر اللہ کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما. اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما.